بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جو بھی مصیبت آتی، مصیبت تو یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں پہلے ہی، تاکہ کسی قسم کا اشکال نہ پیدا ہو. اس آیت میں ہے کہ جو کوئی بھی تم کو مصیبت آتی ہے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی جانی مالی نقصان وغیرہ، تو وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے کیے کا بدلہ ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے، لیکن اس پہ ہمیں اتنا یقین نہیں. جہاں کوئی گڑبڑ ہو دوسروں ہی کے اوپر لادتے ہیں، اس نے ایسے کیا. لیکن یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ہے کیا. مصیبت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دل پریشان ہو جائے. اگر دل پریشان نہ ہو تو وہ حقیقت میں مصیبت نہیں ہے. تو اگر کوئی مشکل آئی کسی کے اوپر اور اس کا دل پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دل میں ایک اطمینان ہے، وہ ذکر اللہ سے ہوگا، تو یہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، تو وہ گناہوں کی وجہ سے بھی نہیں. اور اگر پریشان ہو گیا اور دل سے ذکر اللہ غائب ہو گیا، ذکر اللہ اور اطمینان قلب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جب ذکر اللہ ہوگا تو اطمینان قلب ہوگا، تو کیا ہوا؟ تو یہ گناہوں کی وجہ سے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، ورنہ پھر آپ کو اشکال پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو، انبیاء علیہ السلام پہ، سب پہ ایسی ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کا دل ایک لمحے کو پریشان نہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں. تو اس پہ اپنے آپ کو بزرگوں پہ قیاس مت کیجیے. ہماری جو مصیبت آتی ہے ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ مصیبت یقیناً گناہوں کی وجہ سے. تو حضرت ہمارے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تم کو مصیبت آتی ہے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی جانی نقصان، کوئی مالی نقصان، تو وہ تو تمہارے اپنے ہی کیے کا بدلہ ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی تکلیف ایسی انسان پر آئے، لیکن وہی شرط لگی ہوئی ہے کہ اس سے وہ پریشان ہو جائے، اس کا دل پریشان ہو جائے، تو وہ سزا ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کسی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اتنی سخت چیز ہے. اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی کائنات کا مالک، ہر چیز پہ قدرت، اور اس کی نافرمانی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم کرتے ہیں. اسی لیے آج سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اول تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جو گناہ ہے وہی مصیبت کا ہماری سبب ہے. بس جب ایسا ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے اور پریشانی ہو، تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ سزا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے آئی مصیبت. اور جن باتوں سے حق تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں ان کا علاج کر کے اللہ میرے کو راضی کر لے، میرے کو راضی کر لے. اور دیں کہ پریشانی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جس کی طرف سے مصیبت آتی ہو ان کو تو بھول گیا اور مادی اسباب میں پڑ گیا، مادی اسباب کی طرف ساری توجہ کر لی اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہے، یہی پریشانی کا سبب ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک کتا ہے، جیسے اس کو آپ ایک لاٹھی ماری ہے تو وہ کیا کرے گا، لاٹھی پہ بھونکے گا یا آپ پہ؟ وہ آپ پہ بھونکے گا. لاٹھی اس کو بھی اتنی عقل ہے کہ لاٹھی پہ بھونکنے، لاٹھی کو بھونکنے سے کیا فائدہ، جو لاٹھی چلانے والا ہے اس کو بھونکو. دیکھیے یہی کہہ رہے ہیں تمہاری، کہ دیکھیے کتا اس کے اندر بھی اتنا شعور ہے، اتنی سمجھ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لاٹھی بے جان ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ ہے اصل ذمہ دار، جس نے مجھے لاٹھی ماری ہے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا. ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ فلاں عزیز نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، ایسا کر دیا، سب کچھ نہیں. تو بس اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگا جائے اور اللہ میں سے عہد کیا جائے، کہ دو چیزیں جو ہیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ابھی دیکھیں ہم لوگ گئے تھے مدینہ منورہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موائل شریف کی طرف جاتے ہوئے جو چند قدم ہیں، یا اللہ معاف کر دیجیے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کے کام کی ہوتی ہے. تو یہ بھی کہو کہ عہد کرتا ہوں، اس کے لیے گناہوں کو سمجھو. ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جو کہ بہت شدید بات ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسی سے ناراض ہوتے ہیں کہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے. تو لکھا ہے کہ جو گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، اس میں بہت لوگ مبتلا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے، بہت یعفو کثیر فرمایا، بہت چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، پکڑ نہیں آتی، لیکن جب پکڑ آتی ہے بہت سخت ہوتی ہے. بس اس کا علاج یہی کہ جب کوئی مصیبت آئے اس کام میں لگ جاؤ، لیکن پکڑ سے اللہ میں بچا. مطلب ان نبت شرب بھی کا نشا دی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام، تمام ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے، سب کا حاصل یہی ہے. نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال تک انتہائی صبر سے اور برداشت سے نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، لیکن وہ مذاق اڑاتے، نافرمانی کرتے، صرف گنتی کے چند آدمی مسلمان ہوئے اور باقی ساری قوم نافرمانی کرتی تھی اور گستاخی کرتی تھی اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی. تو پھر پکڑ آئی تو ایسی شدید کہ پوری قوم ختم ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے آئے تھے. اسے سے قوم عاد نے اور سمود نے اور کئی قوموں کا ذکر ہے. کسی پہ بہت تیز آندھی آ گئی، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ. ایک بستی کو اوپر لے جا کر الٹا گرا دیا گیا. قرآن میں اتنا ذکر آیا ہے کہ ان گناہوں کی بدولت یہ سزا ملی. ہم لوگوں کا کام یہی ہے، اس کو سمجھ کر گناہ سے بالکل دور بھاگیں. گناہ بہت شدید چیز ہے لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت صاف ہیں، بعض ہیں ان میں بدنامی کا بھی ڈر ہے، جیسے چوری ہے، زنا ہے، یہ تو نہیں کرتے ہم لوگ. لیکن وہ گناہ جیسے غصہ ہے، غیبت ہے، عورتوں کا شوہروں کی تعظیم نہ کرنا، یہ آج میں نے بھی وہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے، وہ 10 منٹ کا درس جو ہوتا ہے اس میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے کہ عورتیں دین کا کمال حاصل کر سکتی ہیں، وہ کیسے کر سکتی ہیں وہ بتایا اس میں. وہ ختم ہوا ہے وہ واعظ، کل مکمل ہو گیا. تو اس میں حضرت نے بعض کوتاہیاں عورتوں کی بتا دی کہ عورتیں یہ کوتاہیاں چھوڑ دیں تاکہ وہ اللہ والی بن جائیں. سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تو اس میں ایک عجیب بات یہ دیکھی، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، کہ عورتوں کی کوتاہیوں میں ایک بات لکھی ہے کہ شوہر کی تعظیم نہیں کرتی، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شوہر کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا، عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ وہ جائز نہیں ہے اس لیے. تو بتائیے، اس پر کہتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے شوہر کا کتنا بڑا درجہ ہے، اس سے سمجھ جائے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی کسی کو تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اس سے ان کی عظمت پتہ چل گئی. تو یہ جو بے تعظیمی کرتے ہیں عورتیں، ایسی باتیں کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں، تو یہ تو اس سے بہت دور ہے جو دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور اب وہ ایسا ہوا ہے کہ اس قدر رائج ہو گئی ہیں چیزیں کہ شوہر بھی اس پہ راضی ہیں. شوہر کو تو خیر راضی ہونا پڑے گا، گھر میں فتنہ فساد کون پسند کرتا ہے، لیکن عورتوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم کو کیا جہنم پسند ہے؟ یہ جہنمی کی تیاری کرنی ہے، پھر ان سب اس مجالس وغیرہ میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اگر تعلق مع اللہ حاصل کرنا ہے تو سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اب دیکھیں اس میں حضرت نے کافی یعنی اس سے بتایا کہ خاوند شوہر کی بے تعظیمی یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے بالکل. اور ہمارے پاس ایک وہ ہے کتاب ہے، کتاب کیا وہ ایسی چھپی ہے کہ اس میں ہینڈ رائٹنگ میں خطوط ہیں، یہ ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو خطوط تھے اس کی کتاب ہے. اس میں ایک خط ہے، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کا خط ہے، کس کے نام؟ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے. تو اس میں حضرت نے کہیں پہ لکھا ہوگا حضرت کو کہ یہ بیوی کی دلجوئی کرو، یعنی مثلا لایانی کلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیوی کی دلجوئی کے لیے جو بات بولے وہ ضروری ہے، وہ دلجوئی ہے، دلجوئی اس کا حق ہے. تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کا خط ہے، اس میں انہوں نے لکھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت دلجوئی کس حد تک کی جائے، یہ سوال کیا کہ بیوی کی دلجوئی کس حد تک کی. کیا جواب دیا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا اس حد تک کہ وہ بدتمیز نہ ہو جائے، بدتمیز نہ ہو جائے، یعنی بدتمیزی برداشت نہ کی جائے. کہہ رہا ہوں کہ عورتوں اور مردوں سب کو سوچنا چاہیے کہ جتنے گناہ ہیں، اور مردوں کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے جو بہت عام ہے؟ غصہ، اٹھتے بیٹھتے غصہ، ذرا سی بات میں غصہ، یا تکبر کا انداز. دیکھیے ہمیں یہ جو ہے گناہوں کا وبال صرف ظاہری گناہوں کا نہیں ہوتا، باطنی گناہوں کا زیادہ وبال ہوتا ہے، اور کبر باطنی گناہ ہے. کسی شوہر کو حق نہیں ہے کہ بیوی کو حقیر سمجھے یا اسے اس انداز میں باتیں کرے، یہ حق نہیں. متکبرانہ انداز اختیار کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا اس کا حق نہیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معاملہ ہے، کیا مقام ہے اس کا. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جب گناہ ہوگا تو اس کا وبال آ جا سکتا ہے، پکڑ آ جا سکتی ہے، لیکن گناہ جتنے ہیں ان کو سمجھ لیں. اب وہ جتنے لوگ غصہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غصہ گناہ کر رہے ہیں، غصہ بہت بڑا گناہ ہے، غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، قتل تک اسی سے ہو جاتا ہے، تو غصہ تو بہت سخت چیز ہے. ایک قصہ لکھا ہے حضرت نے، نوشیروان بادشاہ تھا، بہت عدل و انصاف والا تھا. ایک دفعہ شکار کھیلتے کھیلتے دور نکل گیا، ساتھیوں سے الگ ہو گیا تھا بادشاہ. اب الگ اکیلا چلتے چلتے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں انار لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک معمولی درویش آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس کو کہا کہ مجھے تھوڑا پانی پلاؤ. تو یہ بادشاہ کی حالت ہو گئی، کوئی ہے ہی نہیں. اس نے بجائے پانی پلانے کے انار توڑا اور اس کا عرق نکالا اور بادشاہ کو پیش کیا. اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ کے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ ایسے انار کا عرق تو میں نے ساری عمر نہیں پیا، بہت میٹھا میٹھا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے. اس لیے اس نے یہ سوچا کہ میں تو بادشاہ ہوں، یہ باغ اس سے لے لوں گا. ابھی تبھی تو الگ ہو گیا ہوں لیکن حکومت میں آ کے یہ باغ میں اس سے لے لوں گا. یہ خراب والی بات اس کے دماغ میں آئی. پھر اس نے اس سے کہا کہ ایک گلاس مجھے اور پلا دو. جب چھینوں گا تب تو چھینوں گا, ابھی تو ایک گلاس اور پی. وہ گیا اور اس نے ویسے ہی اسی طرح سے انار توڑا اور اس کا عرق نکالا, جوس نکالا اور لے آیا. اب بادشاہ نے جو پیا تو اب وہ خوشبو نہیں, وہ مٹھاس بھی نہیں, وہ لذت بھی نہیں. اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے, تبھی تم نے پہلے جو گلاس لا کر دیا اس کا وہ انار کا تو عجیب تھا, اس کا مزہ ہی عجیب تھا, وہ میٹھا بہت تھا, خوشبودار تھا, لیکن اس میں اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ جو آدمی تھا وہ خود درویش تھا, اللہ والا تھا. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم, لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کی نیت خراب ہو گئی کسی معاملے میں. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میری نیت خراب ہوئی. بہرحال نوشیروان نے دل ہی دل میں توبہ کی, یا اللہ یہ باغ اسے میں اب ہرگز نہیں لوں گا, اب اس کی ہی ملکیت میں رہے گا. اور اس کو کہا کہ جو تم انار توڑ کے لائے ہو یہ اسی درخت کا ہے یا کسی دوسرے درخت کا؟ اس نے کہا یہ اسی درخت کا ہے اور اسی ٹہنی کا ہے. جب اس نے توبہ کی دل ہی دل میں, کہا دل ہی دل میں توبہ کر لی نوشیروان اب ایسا نہیں کروں گا, تو اس نے کہا اچھا ایک گلاس اور لو. پھر وہ آدمی اسی درخت کا اسی ٹہنی کا انار توڑ کر اس کا شربت لایا. اس نے کہا کہ یہ تو پہلے کی طرح ہے, پہلے گلاس کی طرح ہے. کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی نیت درست کر لی ہے. تو دیکھیے کہاں سے کہاں تک اثر پڑتا ہے گناہوں کا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت ضرر پہنچتا ہے, ایک ضرر تو دنیا میں پہنچتا ہے, اس کا وبال برداشت سے باہر ہوتا ہے. ایک ضرر جو ہے آخرت میں پہنچے گا. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک اور ضرر ہے گناہ کا جو بہت شدید ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس میں بندے کی کمی آ جاتی ہے, اور یہ بندہ مسلمان بندہ برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ وہ ہیں ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں, وہ کیسے برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے. تو گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے. اس کا ایمان ہی نہ ہو اس کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. ایمان والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور بغض پیدا ہو جائے. اور گناہ سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے جب گناہ کرو گے یہ بغض اور دوری, یہ جو دنیاوی وبال ہے یہ تو ممکن ہے نہ, یعفو عن کثیر ہے کہ بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں, اس کا ہونا تو ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہمیشہ ہوگا, جب گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے. اگر کسی نے بزرگوں کے ساتھ وقت لگا کے بہت محنت کر کے تعلق میں اللہ حاصل بھی کر لیا, جس کو نسبت باطنی کہتے ہیں, جس میں بندے کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے سے خاص تعلق ہوتا ہے, اگر ایسا بھی کر لیا ہے اور گناہ کرتا ہے تو گناہ سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے. لکھا ہوا اتنا بڑا تعلق تو دیکھیں, یہ جو ہے گناہ معمولی چیز تھوڑا ہی ہے. ہمارا جہاں جہاں واسطہ پڑتا ہے, جیسے گھر میں, آفس میں, اور سڑک پہ, اور باہر, اور رشتے داروں سے, ہر جگہ معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم گناہ تو نہیں کرتے. غیبت تو اس کثرت سے ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یہ تو مرد اور عورت دونوں اس میں برابر ہیں غیبت میں. تو اس لیے فرماتے ہیں حضرت ہمارے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ روک کر رکھے. اللہ تعالیٰ بہت ڈھیل دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے, اب بھی توبہ کر لے, اب بھی توبہ کر لے, لیکن اس ڈھیل کے دوران انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے, دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ گناہ کا وبال تو ہو رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, دوران نماز ان کو ایک برائی کا خیال آیا, گناہ کا. وہ خیال اتنا غالب ہو گیا کہ ان کو نماز کا بھی احساس نہ رہا. دیکھیں یہ جو موبائلوں پہ دیکھتے ہیں لوگ چیزیں, نماز میں بھی وہی خیال آئیں گے. اگر کوئی اس پہ خراب تصویر دیکھ لی جو حرام ہے تو وہ نماز میں بھی آئے گا. اس لیے یہ چیزیں بہت خراب ہیں, لوگوں کو احساس نہیں. بہرحال ان صاحب نے جو ہے اسی غلبے میں نماز ہی کی حالت میں ایک منصوبہ بنا لیا کہ میں یوں کروں گا، اور وہ گناہ تھا، بس منصوبہ ان کا ابھی بنانے کا، وہ تو یہ نماز میں ایسی سوچ رہے تھے کہ یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا. تو نماز کی حالت میں ہی وہ شخص زمین پہ گر گیا اور اس کا سارا جسم سیاہ ہو گیا. یہ گناہ کی نحو سے کہ نماز میں گناہ کی بات سوچنا، اور وہ ایسا کالا ہو گیا، اس کا جسم سیاہ ہو گیا. جو اللہ کے خاص مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی پکڑ بہت جلد ہوتی ہے. اب وہ گھر جا کر چھپ گیا اور دیکھتا تھا کہ میرا رنگ کتنا صاف ستھرا تھا، اب سیاہ رنگ کا بالکل کالا ہو گیا، اب میں کس منہ سے کہیں جاؤں گا. اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے اس بات کی سزا ملی ہے کہ میں نے نماز میں ایسی بات گناہ کی سوچی، اس کا منصوبہ بنایا. بہت صابن مل مل کے نہایا، صابن ملتا رہا، کئی بار صابن لگایا، مگر جوں کا تو یعنی وہ کہاں سے جائے گا وہ سیاہی. آخر وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، تو اب اس نے رونا شروع کیا اور آہ و زاری شروع کر دی، توبہ کرنی شروع کر دی اور گڑگڑانا شروع کیا، معافی مانگنی شروع کی. اور زار و قطار رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ جو ہے دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس میں اقرار ہے اپنے ظلم کا. تو یہ بڑی مؤثر دعا ہے، اس کو مانگتے رہنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکلا ہے وہ بھی اسی طرح کی دعا، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کرایا، اقرار کیا، حالانکہ ان سے وہ گناہ بھی نہیں ہوا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، میرا تجربہ ہے کہ اس یہ عجیب دعا ہے، آپ کر کے دیکھیں، اس کی رٹ لگا دیجیے، دیکھیں مانا سمجھ کے اللہ میں سے کہتے رہیے کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من، اس پر تو ہوتا ہی فضل. آدم علیہ السلام کو یہی دعا سکھائی گئی، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تو دیکھیے اس سے اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ آئے ہوئے تھے کچھ مہمان، تو میں نے کہا کہ دیکھیے یوں تو استغفار کے بہت سے سیغے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ سیغہ استعمال کرتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. میں کہا یوں تو ہے لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، تب علی ہے. تب علی کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھ پہ توجہ فرما، مجھ پہ توجہ فرما. اس لیے یہ استغفار تو بہت ہی عجیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی استغفار کو فرماتے. خیر اس نے جو ہے جب دیکھا کہ میرا رنگ ہی سیاہ ہو گیا، خوب معافی مانگی، آئندہ نہیں کروں گا، ساتھ ساتھ یہ بھی کیا، عہد کیا کہ دو چیزیں ضروری ہیں. یہ جو خالی اول، تو بہت سے لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، یعنی گناہ ہوتا ہے ان کو توجہ بھی دلائی جائے اور توبہ نہیں، بھائی توبہ کیوں نہیں کرتے. تو دو چیزیں اس نے کی، ایک عزم مسمم اور عہد کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ اس کی قبول کر دی اور وہ پہلے جیسا سفید رنگ کا ہو گیا. یہ سارا واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر اس نے عرض کیا کہ حضرت ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو اللہ کو نہ پکارتا اور توبہ نہ کرتا تو موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے تو اسی سیاہ رنگ میں ملتا. اسی واسطے ہمیں اول تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، بھائی گناہ کی نفرت دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ بہت سخت چیز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کیا کیا گناہ ہے. ہمیں دیکھے ابھی ایک نشست میں تو بتایا نہیں جا سکتا کیا کیا گناہ، اور ہر شخص کا گناہ اپنے طرز سے، اپنے حالات کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے. جیسے آپ کو آج معلوم ہوا، اور مجھے بھی معلوم ہوا تھا کل پرسوں آواز میں پڑھ کر، کہ شوہر کی بے تعظیمی گناہ ہے، اور عورتیں ڈھاٹ سے کرتی. وہ لڑکیاں جن کی شادی ہوتی ہے ان کو سب کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، دیکھو بہشتی زیور پہ عمل کرنا، میاں سے نباہ کا طریقہ اور جو کچھ بھی مجھے دیا گیا ہے اس کو نہ چھوڑو گے تو خوش رہو گے. انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آئے، یوں سمجھے کہ ہماری گستاخی اور بے باکی ہے اور نافرمانی اور گناہ ہے کوئی نہ کوئی، اور فوراً استغفار کرے. چاہے کیسا ہی کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے، چاہے غم کا ہو، پریشانی کا ہو، تکلیف کا ہو، بس غم اگر دیکھو تو کیا کرو؟ فوراً استغفار کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تلقوا آتا ہے کہ میرے اندر میرے پاس بھی یہ بیماری آ ہو گئی ہے، مصیبت ہو گئی، بولے استغفار، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. بولے کہ یہ جو ہے ہمیں حکم ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو. دیکھیں ہے نا، یہ بہت سے لوگ کچھ ظاہری گناہ، اول تو سچی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ والوں سے تعلق نہ ہو اور ان سے اپنی اسلام میں بندہ نہ لگے تو یہ سب چاہے کس بھی ہو، وہ ہوش ہی نہیں آتا، وہی گناہ میں پڑ جائے، بلکہ اور زیادہ گناہوں میں پڑ جاتے. سمجھتے کسی نے صفری عمل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہمیں فرماتے ہیں گناہ ایسا فعل ہے کہ ایمان کو قتل کرنے والا ہے. جب گناہ ہوگا ایمان کمزور، جب گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے بوجھ ہوگا. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیے تو صحیح کتنا احتیاط کرتے ہیں، اپنی نظروں کو بچاتے ہیں، زبان کو بچاتے ہیں. وہ مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ بات تشریف لاتے تھے تو حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ کے پاس ٹھہرا کرتے تھے. ایک بار مجھ کو بھی ان کو ان کے گھر سے حرم شریف لے جانے کی سعادت ملی ہے. تو ایک مطلب دیکھا میں نے کہ وہ میں حرم شریف میں داخل ہو رہا ہوں، پہلا زمانہ حرم شریف کا، اب تو خیر آپ سب کچھ بدل گیا، آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے اس طریقے سے. تو میں داخل ہو رہا ہوں تو دیکھا ادھر سے مفتی رشید صاحب تشریف لائے. بس میں ذرا سا کہ ان سے ملاقات کروں، اس کے لیے ذرا سا یعنی ان کی طرف رخ کیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے پہلے بہت ذرا سی نگاہ اٹھائی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اگر نگاہ نیچی رکھیں گے تو پتا تو نہیں چلے گا، پھر اتنی احتیاط ہوتی. جب اندازہ ہو گیا کہ یہ مرد ہے تو پھر نگاہ اٹھائی، پھر مسافر کیا. تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ تو بہت احتیاط کرتے ہوتے ہیں، اپنی نگاہ کو بچاتے ہیں، اپنی زبان کو بچاتے ہیں اور اپنی سوچ کو بچاتے ہیں. سوچ میں ایسی بات نہ آنے پائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی. اور باطنی گناہ جتنے ہیں سب سوچ والے، غلط سوچ ہی باطنی گناہ ہے. تو یہ جو شخص گناہ کرتا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کا دین تباہ ہوتا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. جب بے سکونی ہو دنیا میں، سمجھ لو گناہ میں مبتلا. اور کئی دفعہ دیکھی سنا ہوگا آپ نے کہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رزق سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، جاہل ہو جاتا ہے، علم ہوتے ہوئے جاہل. کوئی کہتا ہے دکان نہیں چلتی، حالانکہ مصروف ہیں گناہوں میں، ٹی وی میں، وی سی آر میں. تو ہر قسم کے گناہ سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. گناہ کرتا رہے گا تو خاتمہ بھی خراب ہو جائے گا. کئی واقعات ایسے، گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، وہ گناہ ہی میں مبتلا رہتا ہے چونکہ اس نے توبہ نہیں کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے ایک جگہ، اور ایک جگہ پہ لوگ بہت سارے کھڑے ملے. پوچھا بھائی تم سارے اتنے اکٹھے کیوں ہو؟ کہنے لگے جی وہ سامنے چوک پر شیر ہے، اس نے ہمارا راستہ روک دیا، ہم ڈر رہے ہیں، شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ پہلے تو ایسی ہوتا تھا نا شہر کہ شیر آ سکتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور جا کر شیر کا کان پکڑا، اور کان پکڑ کے اس کو لے گئے اور دور جا کر چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ تو لوگوں کا راستہ کیوں روکتا ہے؟ اور فرمایا کہ اس شیر کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیا تھا. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی شیر جو ہے بالکل قابو میں آ گیا. گناہ میں ایک چیز ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی چیز ہوئی، بس کیا چاہیے؟ ایک وظیفہ چاہیے. اور ایک جتنے آتے ہیں پریشانی کے خطوط سب میں مجھے کچھ بتا دیجئے پڑھنے کو. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو گناہ، اب سمجھ لیا آپ نے کہ جو مصیبت یا پریشانی آئی ہے وہ تو گناہ کی وجہ سے آئی ہے، تو تعویذ سے کیا ہوگا یا وظائف سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. بلکہ بہت بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرو اور پھر تعویذ سے سمجھو کہ اس سے ہمارا کام بن جائے گا. یہ لکھا ہے حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ہم بہت پریشان ہیں, ایک تعویذ دے دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہم نے کہا یہ سب چیزیں ہم نہیں جانتے. دیکھیے اہل حق یہی کہیں گے ہم یہ سب چیزیں نہیں جانتے, یہ سب فضولیات ہیں, لغویات ہیں, لوگ خامخواہ وقت ضائع کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے, اعمال قرآنی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھ دیا ہے, کیا سب بیکار ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں کوئی چیز ایسی بتائی ہے پڑھنے کو اور اسماء الہی بتائے ہیں وہ سب اسی لیے ہیں کہ دفع مضرت ہو, کہ نقصان سے بچ جائیں. تو اس میں کلام اللہ میں اور اللہ تعالیٰ کے نام میں بے شک حفاظت ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفوں کو جہاں چاہوں استعمال کر لوں, خواہ وہ مقصد جائز ہو یا ناجائز. یاد رکھو یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وظائف اگر تم نے ان کو غلط استعمال کیا تو اس کا وبال خود تم پہ پڑے گا. اب ہے دیکھیے قرآن کی آیات ہے تو اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ کو آیا, ہاں اس کو کہہ دیا کہ تمہارے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے, سفلی عمل ہو گیا ہے اور یہ پڑھو. قرآن کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا, پیسے الگ لیتے ہیں. فرمایا کہ یہ گستاخی ہے کہ فسق و فجور کی باتیں نہ چھوڑے, گناہ کو نہ چھوڑے اور ناپاکیوں میں آلودہ رہے, اور جب کوئی بیماری یا مصیبت پڑ جائے تو اللہ کا کلام پیش کرے. اور وہ جو ہے وظیفہ وغیرہ پڑھتے ہیں بیماری یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, الٹا اثر ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. تو جتنی عبادات کی شکل کی چیزیں ہیں یہ سب تو اللہ میں متقیوں کی قبول, جو نافرمانی نہ کرے. ایک طرف نافرمانی کر رہا ہے اور ایک طرف کہہ رہا ہے وظائف پڑھ رہا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو مشغلہ نہ بناؤ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, یہ ادب و احترام کے خلاف ہے, ہمیشہ اس سے بچو. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو, اسماء اللہ تعالیٰ کے نام ہے ان کا ورد کرنے سے, تو کسی اللہ والے سے پہلے اجازت لو, کسی بزرگ سے اجازت لو, اس کی خود استعمال نہ کرو, اس لیے کہ تم پتہ نہیں کس طرح استعمال کرو. یہ وظائف اور اوراد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب تک اپنے کسی بزرگ سے ان کی اجازت نہ لے لو مفید ثابت نہیں ہوتے, اور ایسے ہی ایرے غیرے کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آج کل جو کچھ بھی ہماری پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں, اور ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹروں کی عقلیں تک حیران ہیں کہ کیا تشخیص کریں, ایکس رے کراؤ, خون لے جاؤ, پیشاب لے کر جاؤ, طرح طرح کے ٹیسٹ کراتے ہیں, تو اور وہ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ خدا کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلے گا, کہ تم جو گناہ کرتے ہو, جو گناہ کبیرہ ہیں, اس کے وبال میں بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے کہ کیسے گناہ کا اثر بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. میں ایک مثال یہ ہے کہ غیبت کے اوپر آیا ہے کہ غیبت کرنا کیسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا, مردہ کا گوشت کھانا. فرمایا کہ جو شخص مردار کا گوشت کھائے گا کیا اس کے اندر زہر نہیں پیدا ہوگا, بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی؟ اسی طرح سے ہر گناہ میں یہی ہے. یہ مثال ہے, اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتلایا. لیکن غیبت ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ بار بار غیبت کرتے ہیں اور کبھی توبہ کرتے بھی نہیں ہیں. عورتیں اور مردوں سب میں ایک رواج ہے, ایک رسم بن گیا ہے غیبت, کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل اور رد عمل مقرر ہے. کیا تمہارے رسم و رواج میں آ جانے سے اللہ تعالیٰ اپنا قانون بدل دیں گے؟ کیا تمہاری گفتگو کے اندر آ جانے سے غیبت کی تاثیر بدل جائے گی؟ کبھی نہیں بدلے گی. تو بہت سے امراض جو آج کل پیدا ہو رہے ہیں وہ ان گناہ کبیرہ کا نتیجہ ہے جن کا ہم نے ارتکاب کیا ہے, پھر ان سے توبہ بھی نہیں کی. دیکھیے آج کل سود میں اتنا زیادہ لوگ الجھے ہوئے ہیں, نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے, یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. کسی عورت کو کا چہرہ دیکھنا حرام ہے یا نہیں؟ قرآن میں ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور کسی عورت کا چہرہ کھول کے نکلنا بڑا گناہ ہے. اس کو انہوں نے لوگوں نے آج کل گناہ کی فہرست سے نکالا ہے. گناہ کی فہرست سے کیسے نکل جائے گا؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں گناہ تھی، وہ ابھی بھی گناہ رہے. فتویٰ صاف لکھا ہوا ہے کہ پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، اور اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے. اور پردہ، یہ تمام فقہ کی کتابوں میں آ رہا ہے کہ یہ پردہ کس چیز سے ہے، کس چیز سے؟ پیٹ، پیٹ، ران، آنکھ، باہیں، کس چیز سے؟ چہرے کا پردہ. ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا. اور چہرے کے پردے کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں، جلابی بہن والی آیت ہیں، اور صحابہ اور صحابیات کا عمل ہے. تو گناہ ہم کرتے ہیں اور گناہ کا احساس نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی، لیکن شان کریمی یہ ہے کہ تمہارے سے چاہے کتنا ہی گناہ کبیرہ ہو جائے، اگر تم نے توبہ استغفار کر لیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، یہ بھی شرط ہے، تو اس کا سارا زہریلا پن ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، ان کا کرم ہے، ان کا وعدہ ہے کہ جس نے توبہ استغفار کیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا، تو جو رد عمل گناہ کا ہونا تھا، خواہ بیماری ہو، پریشانی ہو، سب یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. گناہ کا رد عمل ہی ختم ہو جاتا ہے توبہ و استغفار سے. اور سچے دل کی توبہ استغفار ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے عہد کروں گا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اس انتظار میں مت رہو کہ ہمیں، ہمارے اوپر بلا نازل ہو جائے، ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، پھر ہم توبہ کریں. اس چکر میں نہ رہو، پھر آ جائے گی بلا تو پھر برداشت نہیں ہوگی. فرمایا کہ تمہاری آنکھیں بہکی، زبان بہکی، دل بہکا، کبائر کا ارتکاب ہوا، توبہ کہاں کی؟ اور جب اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آیا تو دوڑے وظیفے کی طرف، اب چلانے لگے کسی نے جادو کر دیا ہے. ارے کسی نے جادو نہیں کیا، دیکھیے حضرت فرما رہے، ارے کسی نے جادو نہیں کیا، بلکہ تم نے خود اپنے آپ میں زہریلا پن پیدا کیا گناہوں کی وجہ سے. تمہاری روح کے اندر اور جسم کے اندر ایک زہریلا پن سرایت کر گیا ہے گناہ کبیرہ کا. اب ہزار علاج کراؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مرض ہوگا اسی کے مطابق علاج ضروری ہے. اگر کھانا کھانے سے بدہضمی ہو تو علاج کرو اس کا جو علاج ہے. اسی طرح جتنے امراض جسمانی ہیں وہ سب مادی ہیں، وہ سب بے احتیاطیوں سے اور بد پرہیزیوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو روحانی بد پرہیزی سے امراض پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج مادی علاج سے تو نہیں ہو سکتا، ان کا علاج تو اسی سے ہوگا، توبہ کرو اور عہد کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے. حدیث شریف میں بھی مضمون ہے، حدیث شریف میں ہے، جب زنا عام ہو جاتا ہے تو تعاون پھیلتا ہے، اس طرح کی بیماریاں پھیلیں گی. اور دیکھیے آنکھوں کا زنا فرمایا، نامحرم کو دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آنکھوں کا زنا ہے، اس کا وبال بھی اسی طرح کا آئے گا. فرمایا کہ آج کل جتنے سنگین مرض پیدا ہو رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے اطلاعاً کہہ رہا ہوں، اپنے تجربات کی بنا پر، اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا معلوم کر کے بتا رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ یہ بہت سنگین ہیں، ناپاک اور نجس چیزیں ہیں. جب تک انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی روح خراب ہوتی رہتی ہے، جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا علاج کچھ نہیں، یہ ناممکن ہے اور محال ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے امراض پیدا ہو جائیں مادی دواؤں سے اس کا علاج ہو جائے، بالکل ناممکن ہے. کیسے ہوگا؟ مادی چیزوں کی بد پرہیزی سے جو مرض پیدا ہوتے ہیں ان کا تو علاج ہے، لیکن جو امراض کبائر کے ارتکاب سے پیدا ہو رہے ہیں ان کا علاج کیسے کسی مادی علاج سے ہو سکتا ہے؟ کسی کی نظر جا سکتی ہے کہ یہ فاسد مادہ کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ سر مار لو جتنا چاہو، نہیں پتا چلا سکتے. تمہاری غیبت کی عادت ہے، شہوانی نظر کی عادت ہے. کہتے نا پہلی نظر معاف ہے. کہا کہ اگر فتنہ نہ ہو تو چہرے کو دیکھنا جائز، اس طرح کسی نے فتویٰ دیا تھا، لکھا کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو پہلی نظر ہے بس وہ فتنے سے پاک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اچانک پڑ گئی. اب دوسری نظر جو ڈالی یہ شہوت ہے، تو دوسری نظر ڈالتا کیوں؟ سب میں گناہ ہے. جب تک یہ گناہ جاری رہیں گے تمہاری روح بیمار ہوتی جائے گی، فرمایا زنا ایک فعل ہے، یہ آنکھوں سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور کانوں سے بھی ہوتا ہے، نامحرم سے باتیں کرنا یہ کانوں کا زنا ہے۔ فرمایا یہ جو روزمرہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہماری آنکھیں کر رہی ہیں اور ہمارے کان کر رہے ہیں، ان سے جو زہر پیدا ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں چھوٹے گا جب تک توبہ نہ کرو گے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ آلودہ لوگ نہیں جائیں گے، پاک صاف ہو کر جنت میں گندے لوگ نہیں جا سکتے۔ تو صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے جو یہاں گناہ کبیرہ کیے ہیں ان کے ساتھ توبہ بھی نہیں کی، اور ان سے جو اثرات گناہ کے پیدا ہوئے ان کو توبہ کے ذریعے زائل بھی نہیں کیا اور گناہ کی گندگیوں سے پاک صاف نہیں ہوئے، تو جنت کا دخول ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اس کا تریاق اب یہی ہے کہ صدق دل سے توبہ، یا اللہ آئندہ کیسے توبہ ہوتی ہے؟ توبہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یا اللہ جو اصل گناہ ہے وہ بس یہی ہے نا کہ آپ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ بس اسی سے توبہ، کہ کسی معاملے میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور یہ معلوم کرو کہ کیا کیا چیزیں گناہ کی ہیں، بہشتی زیور غور سے پڑھو، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں، اور کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو، اس سے بتاؤ، اس کو اپنا عمل پیش کرو، یہ میرا عمل ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے، وہ بتائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کلکم خطاؤ، تم سب خطا کار، بہتر وہ ہے جو توبہ کرے، یہی فرمایا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم پاک ہیں یہی غلطی ہے، چاہے عورتوں میں یہ دماغ میں ہو کہ ہم تو گناہ نہیں کرتے، بالکل غلط ہے۔ کئی مرتبہ کبر ہوگا، کئی مرتبہ عجب ہوگا، باطنی گناہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، تو ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا قبل اس کے کہ وبال آ جائے، عذاب الہی آ جائے۔ ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور کچھ نہ ہو موت تو آئے گی، اب دیکھیں موت آ گئی تو جو ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں قبر میں نہ ظاہر ہو جائیں، قبر میں سانپ بچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے، دو قبروں سے ہوا، فرمایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک پہ غیبت کا کی وجہ سے اور ایک پہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کا عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ زمانہ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بہرحال موت کے بعد اور موت کے وقت تکلیف دیں گی، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تمام گناہوں کا اپنے جائزہ لیں اور چھوڑیں، اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ سنت کو بھی بلا عذر چھوڑنا بہت اچھی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شدید چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، بس اگر معلوم ہو گئی تو اس پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ گناہ سے بالکل نجات حاصل کریں۔ دیکھیے یہ شرط اول ہے تعلق اللہ کی، لیکن اپنے گناہوں کا اندازہ کریں، اس کو سوچیں، دن بھر کے اعمال کو لے کے سوچا کریں کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی۔ آپ کو بیسوں غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، کبھی انسان اکڑتا ہے، کبھی کبر کی بات بولتا ہے، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، تو بھائی ان کی عادتوں کو چھڑانا اس کے طریقہ یہ ہے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو، مرد ہوں یا عورت۔ دیکھیں ابھی کل جو واعظ ختم ہوا اس میں حضرت نے یہی لکھا ہے کہ مردوں کے بارے میں ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ تقوی ہو، کہ کوئی گناہ نہ ہو، اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ رہو، یعنی کسی کو اللہ والے کو پکڑو اور اس کو بتاؤ، اس سے پوچھو۔ پھر اس میں فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مردوں کے لیے تو آسان ہے، عورتیں کیا کریں؟ فرمایا کہ عورتوں میں کوئی عورت ہو تو اس سے وہ فیض حاصل کرے، ایسی عورتیں لیکن ہیں نہیں یا معلوم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی اپنے محارم میں سے، شوہر یا باپ بھائی، ان میں سے کوئی اگر اللہ والا ہے تو ان سے فیض حاصل کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا کسی اللہ والے سے، وہ اپنے گھر والوں کی اجازت سے، شوہر اور جو بھی سرپرست ہے اس کی اجازت سے اپنا حال لکھو، اور جو وہ بتائے عمل کرو. یہی طریقہ لکھا ہے اس بات میں بھی, یہی طریقہ لکھا ہے. تو اگر اپنی اصلاح سے بالکل بے فکری ہو گئی تب تو گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جائیں گے. مرد اور دونوں کو یہ کہ ایک اپنا بنا لو انتظام کہ ہر ہفتے ایک خط جو ہے یا ہر دو ہفتے پہ ایک خط جیسے بھی ہو اس میں اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر لکھا جائے کہ میں ان باتوں میں مبتلا ہوں, ان سے نکلنا یا ان سے بچنے کی کیا تدبیر ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں خود کو اچھی لگتی ہیں لیکن ہوتی گناہ ہے. میرے سامنے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم سے میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی. ان کو کہا کہ حضرت, ان کو کہا کہ آپ کا میرا جو تعلق ہے, وہ حضرت کے مرید تھے, کہ آپ کا اور میرا جو تعلق ہے اس لیے اس تعلق کی بنا پہ آپ کو اپنے حال کی خبر دیتے رہنا چاہیے, آپ لکھتے رہیں خط. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں, کیونکہ خط میں تو برائیاں لکھی جاتی ہیں, برائیاں نظر نہیں آتی ہیں تو اچھائیاں لکھی. وجہ یہ کہ جن چیزوں کو آپ اچھائی سمجھ رہے ہیں کیا پتہ ان میں بھی وہ بھی اصل میں اچھائی نہ ہو, یا اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو اصلاح طلب ہو. تو دیکھیں ایک اللہ والے سے تعلق تو بے حد ضروری ہے, اس کے بغیر گناہ چھوٹ نہیں سکتے. تو کسی اللہ والے سے تعلق رکھنا اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہنے سے گناہ معلوم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی, گناہ سے بچنے کی کوشش جتنی ہو سکے کریں.